السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان کے ضلع ہنگو میں آئی ڈی پیز کے ایک کیمپ میں اتوار کے روز ہونے والے بم دھماکے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے. اسی دوران جنوبی وزیرستان میں مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 2 مبینہ دہشت گرد مارے گئے، جبکہ شورش زدہ شمال مغربی قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج کے فضائی حملوں اور دہشت گردوں کے ساتھ بندوقوں کی لڑائی میں کم از کم 21 دہشت گرد ہلاک ہونے کی اطلاع ہے. ان کارروائیوں سے متعلق حاصل ہونے والی معلومات کا انحصار فوج کی طرف سے جاری سرکاری بیانات ہے، کیونکہ ذرائع ابلاغ کی اس علاقے تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والے واقعات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے. کراچی کے بعد لاہور میں بھی پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے زیر اہتمام ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، جس سے مختلف لیڈرز خطاب کر رہے ہیں اور عمران خان بھی تھوڑی دیر میں خطاب کریں گے. جبکہ اسلام آباد میں پاکستان عوامی تحریک اور پی ٹی آئی کے دھرنے جاری ہیں، جن میں وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں سیاسی شخصیات اور غیر جانبدار تجزیہ کار بحران کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کے چیئرمین کی تقریر کے بعد مزید تفصیلات آپ کے لیے پیش کریں گے. افغان حکومت نے پاکستانی صحافی فیض اللہ خان کو رہا کر دیا ہے. انہیں اپریل میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب قبائلی علاقے سے رپورٹنگ کے دوران انہوں نے پاک افغان سرحد عبور کی. غیر قانونی طور پر ملک میں داخلے پر ایک افغان عدالت نے انہیں 4 سال قید کی سزا سنائی تھی. پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں حکام نے بتایا ہے کہ 1 سال پہلے آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد تعمیر نو کا بیشتر کام مکمل کر لیا گیا ہے. 7.7 کی شدت سے آنے والے زلزلے سے بلوچستان کے کم از کم 6 اضلاع متاثر ہوئے تھے اور 500 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کے علاوہ سینکڑوں افراد زخمی بھی ہو گئے تھے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اگر پاکستان مذاکرات کے لیے سازگار ماحول کے لیے اتفاق کرے تو بھارت اس کے ساتھ امن مذاکرات کرنا چاہتا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے، جہاں پاکستانی نمائندے موجود تھے، وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ دوستی اور تعاون کو بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ بات چیت کے خواہاں ہیں، لیکن ایسے مذاکرات کے پس منظر میں دہشت گردی کے سائے کے بغیر منعقد ہونے چاہیے. بھارت پاکستان کی طرف سے ان کشمیری علیحدگی پسندوں کی حمایت کی مخالفت کرتا ہے جو بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کے حصوں میں حملے کرتے ہیں. بھارت اور پاکستان کی فوجیں لائن آف کنٹرول پر موجود ہیں جو کشمیر کو منقسم کرتی ہے، لیکن دونوں ملک ایک دوسرے کے اس پورے خطے پر کنٹرول کے دعووں کی مخالفت کرتے ہیں. ترکی کے ساتھ شام کی سرحد کے قریب اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف جاری کارروائی میں اتوار کے ابتدائی اوقات میں فضائی حملوں کا اہداف تیل ریفائنریز تھیں. امریکہ کی قیادت میں فوجی اتحاد نے گزشتہ ہفتے انہیں تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا تاکہ تیل کی پیداوار سے لاکھوں ڈالر کی آمدن گروپ کے لیے روکی جا سکے. اسلامک اسٹیٹ گروپ نے شام اور عراق کے حصوں پر قبضہ کر لیا ہے. یمن میں شیعہ باغیوں نے سلامتی کے ایک سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت غیر مسلح ہونا اور حالیہ مہینوں میں قبضہ کیے گئے علاقوں سے واپس ہونا ضروری ہے. یہ سمجھوتا ایک جامع معاہدے کا حصہ ہے جسے اقوام متحدہ کی ثالثی میں طے کیا گیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے ہفتے کے روز یمن میں جاری تشدد کی مذمت کی ہے اور صدر عبدالرب منصور ہادی کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے، جو امن اور قومی شراکت داری کے سمجھوتے کو لاگو کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ہانگ کانگ پولیس نے سرکاری دفاتر کے قریب ایک شاہراہ کو احتجاجی مظاہرین سے خالی کرانے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا، جہاں ہزاروں مظاہرین جمع ہیں. پولیس نے یہ کارروائی ہانگ کانگ کے منتظم اعلی لیونگ چانگ ینگ کے اس بیان کے بعد کی، جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت انتخاب اصلاحات پر مذاکرات کے لیے نئے دور کا آغاز کرے گی، تاہم انہوں نے اس مشاورت کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا. سول نافرمانی کی یہ تحریک درست جمہوری اصلاحات کے مطالبے پر مبنی ہے. مرکزی جاپان میں پولیس نے بتایا ہے کہ انہیں اونتا کے پہاڑ کی چوٹی کے قریب کم سے کم 30 افراد کی لاشیں ملی ہیں. یہ پہاڑ آتش فشاں ہے جو ہفتے کے روز پھٹ گیا تھا اور اس سے راک کا اخراج ہو رہا ہے. رپورٹ میں اتوار کے روز بتایا گیا کہ 30 کوہ پیماؤں کو ایسی حالت میں پایا گیا جس کے لیے دل کے دورے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جاپانی حکام کا یہ روایتی انداز ہے جب وہ کسی لاش کے بارے میں بیان دیتے ہیں، جس کے بعد ہی ان کا ڈاکٹری معائنہ کرایا جاتا ہے. وہاں پر بچنے والوں کی تلاش کا کام ابھی بھی جاری ہے. اور یوکرین کے بحران میں روس کے کردار پر مغربی ملکوں کی طرف سے لاگو کی جانے والی سخت تعزیرات پر روس نے امریکہ اور یورپی یونین کو ایک بغاوت کی حمایت کرنے کے لیے مورد الزام ٹھہرایا، جس کے نتیجے میں اس سال کے آغاز میں یوکرین کے روس نواز صدر کو اقتدار سے سبکدوش ہونا پڑا. خبریں ختم ہوئیں. پروگرام ان دی نیوز، قمر عباس جعفری کے ساتھ.
پروگرام اندر نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے سامعین. آج ہم اپنے اس پروگرام اندر نیوز میں مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے، لیکن سر فہرست ہے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف فوجی کارروائی. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ ہنگو کے ایک آئی ڈی بیز کے کیمپ میں دھماکہ ہوا ہے، لیکن جو کارروائی فوج کر رہی ہے اس کے بڑے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت تو دو انتہائی معتبر تجزیہ کار موجود ہیں، جناب بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب اور جناب افضل شکری صاحب. ان سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی رپورٹ اس حوالے سے، جس کے بعد ان دونوں صاحبان سے ہم گفتگو کریں گے.
خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع ہنگو میں اتوار کی سہ پہر ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے. پولیس حکام کے مطابق یہ دھماکہ توخ سرائے نامی علاقے میں قائم محمد خواجہ کیمپ میں ہوا. ادھر قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں اتوار کو ہونے والے ایک مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 2 مبینہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے. گزشتہ 4 روز میں پاکستانی قبائلی علاقے میں ہونے والا یہ دوسرا ڈرون حملہ تھا. اس سے قبل گزشتہ بدھ کو شمالی وزیرستان میں ہونے والے ایک حملے میں کم از کم 10 عسکریت پسند مارے گئے تھے. پاکستان ان ڈرون حملوں کی مذمت کرتی ہوئے انہیں اپنی جغرافیائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن سے کوئی تعلق نہیں. پاکستانی فوج نے جون کے وسطے شمالی وزیرستان میں ملکی و غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے، جس میں اب تک 1000 سے زائد جنگجو کو ہلاک کیا جا چکا ہے. اتوار کو فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ رات دیر گئے شوال کے علاقے میں لڑاکا طیاروں سے شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں غیر ملکی جنگجو سمیت 15 عسکریت پسند مارے گئے اور ان کے 5 ٹھکانے تباہ کر دیے گئے.
یہ تھے ہمارے ساتھی شمیم شاہد، دو پشاور سے انہوں نے رپورٹ دی تھی. بریگیڈیئر شاہ، میرا سوال آپ سے ہے. مجھے یاد ہے اسی پروگرام میں آپ نے ایک بار یہ بات کہی تھی کہ بیشتر حصوں کو جہاں فوج نے کارروائیاں کی ہیں ماضی میں، ان کو دہشت گردوں سے خالی کرا لیا ہے، بالکل صاف کر دیا ہے. آپ کے خیال میں یہ آپریشن پاکستان میں دہشت گردی کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گا، بالکل ختم کر دے گا؟
جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے سے یہ آپریشن اوور ڈیو تھا، اس کو ہونا چاہیے تھا. میں 2010 سے کہتا رہا ہوں، لیکن سم ہاؤ پاکستان میں کچھ لوگ جو ہے حکومت کو اور آرمی کو اس طریقے سے ڈراتے تھے کہ جی یہ آپریشن ہوا تو پاکستان میں، یعنی پورے پاکستان میں، پنجاب میں اور کراچی میں اور جگہوں پر جو ہے بہت زیادہ امن امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ آپریشن شروع ہوا اور پاکستان میں تقریباً 2-3 مہینوں سے جو دہشت گردی تھی اس میں کافی اس میں کمی آئی. یہ آپریشن ابھی تک جاری ہے، اور اس آپریشن کو جس طریقے سے ملاکانڈ آپریشن اور جنوبی وزیرستان آپریشن کے لیے بالکل علیحدہ علیحدہ اسٹریٹجیز اپنائی گئی، تو اس کے لیے بھی بالکل ایک مختلف قسم کی اسٹریٹجی اپنائی گئی، جس میں پہلے ایئر سے جو ہے مختلف علاقوں کو خالی کرایا گیا، اور اس کے بعد فوجی آپریشن جو ابھی شروع ہے اور جاری ہے. ایک جو گراؤنڈ آپریشن ہے وہ اس علاقے میں ہے، یہ سپنوام کا علاقہ ہے، یہ میرلی اور عربی ایجنسی کو جو بنانے والی روڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے، اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی کچھ فوج کے دستے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کو صاف کر رہے ہیں، اور ان کی یہ جو کاروائی ہے یہ بارڈر تک پھیلی ہوئی ہے. دوسری طرف دتخیل میں یا شوال میں، دتخیل سے آگے جو ہے فوج بڑھ رہی ہے اور یہ زمینی فوج ہے، اور اس لیے ابھی ان کی کاروائی جو ہے وہ سلو ہوگی، لیکن یہ ایک ایک سیکٹر کو جو ہے چھان کر ان کو خالی کرائیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ لوگ، آپ نے دیکھا کہ جو چٹکی تھی وہ تقریباً منتشر ہو گئی ہے، وہ گئے ہیں افغانستان کی طرف، ان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. لیکن ابھی تک کچھ علاقے پاکستان میں ایسے ہیں، جیسے خیبر ایجنسی ہے، اس میں کچھ اور تنظیمیں ہیں جیسے لشکر اسلامی ہے یا کوئی اور کی ایک
جی
ہمارا ہے.
جی
باقی ہے جی.
جی میرے خیال میں بریگیڈیئر صاحب کی لائن میں کچھ گڑبڑ ہے, ہم دوبارہ ڈائل کرتے ہیں ان کو. ان دا مین ٹائم افضل شکری صاحب, میں آپ سے یہ دریافت کروں گا کہ یہ بات پہلے بھی کہی جا رہی تھی کہ اس آپریشن کا ری ایکشن ہوگا, فائر بیک کرے گا, وہ جوابی کارروائیاں کریں گے, اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج جو ہنگو میں حملہ ہوا آئی ڈی پیز کے کیمپ کے اوپر, کراچی میں کارروائیاں ہو رہی ہیں, نیوی کے ایک جہاز کے سلسلے میں بھی کارروائی ہوئی جس میں لوگ پکڑے گئے. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے اس آپریشن کے ساتھ ساتھ کیا آپ کے خیال میں پریونٹیو میجرز لیے جا سکتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت سی کاروائیاں کی ہے, آپ کی جو ہے پولیس اور رینجرز اور بلکہ آرمی کی انٹیلیجنس کی انفارمیشن کے اوپر جب ان کے ہیڈ کوارٹرز اور کمانڈ کنٹرول کو ختم کیا, وہاں سے بہت سی انفارمیشن بھی ملی اور یہاں کے لنکس جو ان کا پتہ چلا. تو یہاں مسلسل کاروائیاں ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ گرفتار بھی ہوئے, بہت سے لوگ جو ہیں ان کے مقابلے میں مارے بھی گئے. تو لیکن جو اتنا ایک ڈر تھا کہ ایک بلو بیک ہوگا اور بہت زیادہ یہاں پر قتل و غارت ہوگی اور مشکلات ہوں گی ملک کے لیے, میرا خیال ہے وہ نہیں ہوا ہے. وہ اسسمنٹ کبھی بھی درست نہیں تھی, اس لیے کہ جب یہ یہاں کاروائیاں کر رہے تھے تو ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول تھا, وہاں سے یہ جا کے کاروائیاں کرتے تھے, ٹیلی فون کے اوپر وہاں سے جو اس کو کنٹرول کرتے تھے, یہ اغوا برائے تاوان لیا جاتا تھا, وہاں سے ٹیلی فون آ کے پیسے وہاں سے ٹرانسفر ہوتے تھے. اور ایک عجیب مشکل تھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے کہ ان حالات کا کیسے قابو کریں کہ جب آپ کے دروازے پہ ایک سیف ہیون ہو اور آپ کچھ نہ کر سکے اور یہ آسانی سے آ جا سکے. میرا خیال ہے اس کو ختم کرنا ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, ایک بہت اچھا فیصلہ تھا اور وہ فوج نے ماشاءاللہ بہت خوش اسلوبی سے نبھایا ہے. اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ اس پہ کاروائی کر بھی رہے ہیں, اور ہماری ہسٹری یہی رہی ہے کہ جہاں یہ ہماری آرمی گئی ہے اس نے بہت اچھی کامیابی کی ہے, لیکن ہمیں اس کے اوپر تسلی سے ہو کے بیٹھا نہیں ہے. ہمارے یہاں پر جو سٹل ایریاز ہے وہاں پہ ان کے ہمدرد ہیں, ان کے ایفیلیٹس ہیں, چھوٹے چھوٹے سکیٹرڈ گروپس ہیں, وہ یہاں کاروائیاں ضرور کریں گے, لیکن اس قسم کی خوفناک کاروائی اس سکیل پر نہیں ہوگی. اور یہ کچھ وقت کے بعد اگر ہم نے اس کو سسٹین کیا تو انشاءاللہ پاکستان میں امن و امان قائم ہوگا.
اچھا بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب, آپ کی لائن خراب ہو گئی تھی, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا پرسنٹ ایریا ٹرائبل ایریا میں جو فاٹک ایریا کہلاتا ہے کلیئر کرا لیا گیا ہے؟
میرے خیال میں جو میجر ایریا ہے یعنی میران شاہ اور میر علی جو ہے جو اس کے گھر تھے.
جی میرے خیال میں شاہ صاحب کی لائن پھر خراب ہے, افضل شکری صاحب آپ جواب دیں گے سوال کا؟
اس میں میرا خیال ہے انہوں نے کوئی بہت سی کامیابی حاصل کی, اب کچھ ہی ایریا رہ گیا کیونکہ باقی تو جو ہیں ایجنسیز پہلے ہی کلیئر کر چکے تھے. یہی ایک جو نارتھ وزیرستان کی یہ ایک ایجنسی تھی اس کا علاقہ تھا اور یہ سارے وہیں اکٹھے ہو گئے تھے اور وہیں سے یہ اکراس دا بارڈر بھی موو کر رہے تھے اور ساؤتھ وزیرستان بھی جا رہے تھے اور اس طرف بھی آتے تھے اور وغیرہ. تو میرا خیال ہے یہ ایک جو ان کا یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول تھا, جب یہ ختم ہوگا تو باقی جگہوں کے اوپر ان کو ہینڈل کرنا بہت آسان ہوگا. اور میرا خیال ہے ایک بہت سا ایریا خالی کرا لیا گیا ہے اور اگر اس کو اور دو تین مہینے سسٹین کریں گے تو یہ تقریباً سارا ایریا آپ کا کلیئر ہو جائے گا. لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جس طرح سے سیٹل ایریاز میں ان کے پاکٹس ہیں وہاں پر ان کے پاکٹس ضرور رہیں گے, ان کے ہمدرد بھی ہیں, ان کے دوست بھی ہیں, لیکن ان کو میرا خیال ہے ہینڈل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. اور ہم نے جو ایک بہت ہی خوفناک ایک صورتحال سے ہم دو چار تھے, میں امید کرتا ہوں کہ شاید وہ اب تاریخ کا حصہ بن گئے اور آہستہ آہستہ حالات جو ہے وہ قابو میں آ جائیں گے.
بریگیڈیئر شاہ صاحب آپ لائن پر ہیں, میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بہت شکریہ افضل شکری صاحب آپ کا, ایک انتہائی اہم موضوع پہ آپ دونوں صاحبان نے اظہار خیال کیا, اور سامعین اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ ابھی خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ پاکستان میں ایک سیاسی اسٹرگل اس وقت چل رہی ہے. ایک جانب حکومت ہے, دوسری جانب وہ دو جماعتیں ہیں, پی ٹی آئی اور پیٹ, یعنی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک, جو حکومت کے خلاف ایک تحریک چلا رہی ہیں. اسلام آباد میں ان دونوں کے دھرنے جاری ہیں, اور اس وقت لاہور میں پاکستان تحریک انصاف ایک جلسہ کر رہی ہے جس میں خاصی تعداد میں لوگ شریک ہیں. ہمارے اسلام آباد میں ساتھی ناصر محمود لائن پر ہیں. ناصر محمود صاحب, کیا صورتحال اس وقت جلسے کی, آپ کچھ بتا سکتے ہیں ہمارے سننے والوں کو؟
جی جعفری صاحب, صورتحال اس وقت اس طرح سے ہے کہ جو دیگر قائدین تھے اس جماعت کے, انہوں نے خطاب کر لیا ہے, اور اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ اس جلسے سے خطاب کریں. اور توقع جو تحریک انصاف کو تھی اس کے تو عین مطابق ان کے قائدین کا کہنا ہے کہ یہ جلسہ اس میں اتنے ہی لوگوں کی شرکت ہوئی ہے جو کہ زیادہ ہے.
اچھا, اور ویسے اوور آل پولیٹیکل ایٹموسفیئر کیا, بہت چارج ہے ملک میں؟
جی اس صورتحال اس طرح سے ہے کہ اگر ہم اسلام آباد کا تذکرہ کریں تو پچھلے 40 سے 45 روز سے یہ جو یہاں پہ دھرنا جاری ہے, اور اس کے بعد تحریک انصاف نے جو کراچی میں جلسہ کیا اور اسی طرح کی اور چھوٹے چھوٹے ایکٹیویٹیز کرتے رہے, اس سے تھوڑا سا ماحول چارج اپ ہو چکا ہے. اور مبصرین جو ہیں وہ بھی یہی خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ اب حکومت کے لیے مشکلات جو ہیں وہ تھوڑی بڑھتی جا رہی ہیں, کیونکہ اب تک حکومت کی طرف سے کوئی کہہ لیجئے کہ جو بھی کوششیں کی گئیں, چاہے وہ مذاکرات کی شکل میں تھی یا پھر جب 31 اگست کو تھوڑا سا مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی, تو اس کے بعد سے صورتحال کچھ ایسی ہے کہ حکومت تھوڑی سی بیک فٹ پہ دکھائی دیتی ہے, اور وہ صرف ان الزامات کا لفظی جواب ہی دے رہی ہے جو الزامات دہرائے جاتے ہیں تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی طرف سے. آج بھی پرویز رشید صاحب جو تھے وفاقی وزیر اطلاعات, ان کا یہی کہنا تھا کہ اب اس طرح سے لوگوں کو جمع کر کے اور نعرے بازی کر کے اگر حکومتوں کو گھر بھیجنے کی روایت ڈال دی گئی تو اس کا سامنا کل کو عمران خان کو بھی ہو سکتا ہے. اور یہ وہی بیانات ہیں چونکہ روز اول سے جب سے یہ احتجاج شروع ہوا ہے ہم سنتے آ رہے ہیں, تو خیال یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر عمران خان اس جلسے کے بعد, جیسے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ملک کے مختلف شہروں میں بھی جائیں گے اپنے اس دھرنے کو لے کے, تو حکومت کے لیے مشکلات اور بڑھ سکتی ہیں.
بہت شکریہ ناصر صاحب. اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ڈاکٹر مقصود الدین صاحب, سیاسی تجزیہ کار ہیں, اور احمد بلال محبوب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. پرویز رشید صاحب کا حوالہ دیا ہمارے ساتھی ناصر محمود نے, انہوں نے آج جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے, اور انہوں نے اس حکومت کے موقف کو بڑی شد و مد سے دہرایا کہ وزیر اعظم ان لوگوں کے مطالبے کے مطابق استعفیٰ نہیں دیں گے, اور وہ یہ روایت ہرگز قائم نہیں کریں گے کہ لوگوں کو جمع کر کے ایک منتخب حکومت کو گھر بھیج دیا جائے.
اگر آپ لوگوں کی تربیت یہ کریں کہ وہ جمہوری طریقے سے تبدیلی کے راستے اختیار نہ کریں بلکہ تشدد کے ذریعے تبدیلی کا راستہ اختیار کریں, تو یہ تشدد آپ کے اپنے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے, اور آپ کو بھی اس کے نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں. ہم اس کلچر کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم نے ہمیشہ وسعت قلبی سے اپنے مخالفین کی باتوں کو سنا ہے.
یہ بتائیے جناب احمد بلال محبوب صاحب کہ آپ نے پرویز رشید صاحب کو بھی سنا, اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جلسہ بھی ہو رہا ہے, اور اس وقت تو ملک میں جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے وہ بہت زیادہ چارج ہے, آپ کو اس احتجاج میں یا اس دھرنے میں کہیں تشدد نظر آتا ہے جس کا حوالہ پرویز رشید صاحب نے دیا ہے؟
دیکھیے, تشدد کا پرچار کرنے کی یا تشدد سے آمادہ کرنے کی بہت سی باتیں اس دھرنے کے دوران ہوئی ہیں, بہت سی تقاریر جو کی گئی ہیں اس دھرنے کے اوپر, اس میں عوام کو اس بات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ پہ لیں, آگے بڑھیں اور چیزوں کو بدل دیں. عوام جو بہت باریکیوں میں نہیں جاتے ان کے لیے اتنا ہی پیغام کافی ہوتا ہے, لہذا یہ بات صحیح ہے کہ اس دھرنے کے ذریعے سے بنیادی جو پیغام لوگوں کو دیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ تبدیلی کا راستہ یہ ہے کہ جس میں لوگ اکٹھے ہو کے ایک گروپ بنا کے, ایک جتھا بنا کے سرکاری اداروں کے اوپر حملہ آور ہوں اور اس پہ دباؤ ڈالیں تو اس کے نتیجے میں تب چیزیں بدلیں گی. یہ بنیادی میسج جو ہے یہ درست نہیں ہے.
اچھا مقصود الدین صاحب یہ فرمائیے کہ کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو صورتحال بن رہی ہے, آج 45 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں دونوں پارٹیوں کے دھرنے کو, نہ وہ اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار ہے نہ حکومت اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار ہے. اس دوران مسلسل کوششیں ہوئیں, جرگہ بھی قائم ہوا, سیاسی جماعتوں نے بھی کوششیں کی, پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہوا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دونوں فریق ایک بند گلی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں؟
دیکھیں جی, جو ابھی یہاں بات کہی گئی ہے کہ تشدد کا پرچار, وہ اس میں یہ شروع کا وہ حصہ ہے جس میں دھرنا دینے والوں کو شاید کچھ امید تھی کہ کوئی تھرڈ پارٹی انہیں آ کر ان کی منزل دکھائے گی اور شاید یہ کوئی ایک پلانڈ موو تھی. اس تاثر کے تحت یہ وہ حرکتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو کہ ایک فورم ہوتا ہے کانفلکٹ ریزولوشن کا, اس پارلیمنٹ نے کیا کیا؟ اس پارلیمنٹ نے بجائے اس کے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالتی, وہاں پر ایک بیشنگ ہوئی اور ہوا یہ کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوئی. اور الزام تراشی کے نتیجے میں چاہیے تو یہ تھا کہ پارلیمانی کمیٹی بنتی اور وہ جا کے تحقیقات کرتی, یا ایک نیب کے لوگ بیچ میں آتے اور آ کے دیکھتے کہ آپ نے جو غیر ذمہ دارانہ باتیں کی ہیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اور آخر میں پرائم منسٹر اس سے کنکلوڈ کرتے. یہ ایک بیجا سیشن تھا اور فیوٹائل ایکسرسائز تھی. انہوں نے کوئی قوم کی رہنمائی نہیں کی, بلکہ اندر جن لوگوں کے انٹرسٹ تھے تو باہر والے یہ کہتے ہیں, انہوں نے مل کر ایک سٹینڈ لیا کہ بس صرف تم نے استعفیٰ نہیں دینا, ڈٹے رہنا, لیکن مسئلے کا حل بھی تلاش نہیں کرنا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دوسری طرف باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی ڈٹرمینیشن ہے. اب آپ یہاں پر صورتحال وہ ختم ہوگی دھاندلی والی, اب قوم ایک نئے راستے پر چل پڑی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے جو ٹیکس نہیں دیتے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی دولت باہر ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کو لوٹ رہے ہیں آ کر, یہی لوگ ہمارے مسائل کے ذمہ دار ہیں. یہ پہلا اور آخری موقع ہے کہ ساری قوت اکٹھی کر کے ایک ایسے بندے کے پیچھے لگ جایا جائے جو ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے, جو جری ہے, جنونی ہے, جو مرضی آپ کہہ لیں آپ. اور اگر ہم نے اس کا ساتھ نہ دیا تو شاید ہماری نسلیں ساری زندگی ان کے غلاموں کے غلام رہیں گی. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جہاں جا رہے ہیں آ کر لوگ خود کھڑے ہو رہے ہیں, عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں, وہ گو کے نعرے لگاتی ہیں, حمزہ شہباز کے جلسے میں کھڑی ہو جاتی ہیں, جہازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگوں کو زبان ملی ہے, جیسے بھٹو نے زبان دی تھی اس نے بھی زبان دی ہے. لوور مڈل کلاس کے لوگ, خواتین, بچے, ہر جگہ پر اب یہ قومی نعرہ بن چکا ہے.
اچھا,
اب تو اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. اور پھر یہ کہ جو جرگہ بنا وہ جرگہ بھی ناکام ہو گیا, چونکہ پارلیمنٹرین نے کوئی رول پلے نہیں کیا اور ابھی تک کوئی ریسکیو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور حکومت بھی کچھ سنجیدہ حل تلاش کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی.
احمد بلال محبوب صاحب, اس مرحلے پر جیسا کہ میں نے مغیث صاحب سے بھی پوچھا تھا, آپ سے بھی میرا سوال یہی ہے کہ کیا ایک ایسی صورتحال میں جبکہ دونوں فریق ایک بالکل بند گلی میں ہیں, نکلنے کا کوئی راستہ کسی طرف سے نہیں ہے, کیا کسی ایسے فریق کا داخلہ یا اس کی مداخلت اب لازمی ہو گئی ہے جو دونوں پر دباؤ ڈال سکے اور دونوں کو مجبور کر سکے کہ نہیں آپ یہ فیصلہ اور یہ حل قبول کریں؟
بالکل نہیں, میرے خیال میں کسی تیسرے فریق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سیاسی نظام کو خود اپنے اندر سے ہی اس کا حل نکالنا ہوگا. دیکھیے, کوئی بھی سیاسی نظام جس میں دوسری بڑی جماعت, تقریباً 17-18% ووٹ لینے والی جماعت, اگر سسٹم سے ناراض رہے, سسٹم سے باہر رہے اور سسٹم پہ یقین نہ رکھے اور سوچے کہ یہ سسٹم غلط ہوا ہے, ان کو اس پورے نظام کے اندر شامل کرنا اس نظام کی کامیابی کے لیے اشد ضروری ہے. عمران خان صاحب جو اس سسٹم سے بہت ناراض ہیں, انہیں اس سسٹم کے اندر شمولیت کے لیے اور شامل رکھنے کے لیے ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے پاس اس وقت پارلیمنٹ کے اندر سیٹیں ہیں اور وہ حکومت کا کاروبار چلا رہے ہیں. لہذا یہ کیوں نہیں کر سکے اور اس میں کیا کرنا باقی ہے, یہ سیاسی رہنماؤں کو ہی سوچنے کی بات ہے. یہ بہت غلط کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے جب فوج کے سپہ سالار کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ فسیلیٹیشن کریں, اور سپہ سالار صاحب کو بھی پولائٹلی ڈیکلائن کر دینا چاہیے تھا, ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ سیاست دانوں کا اپنا کام ہے, اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو انہیں یہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, انہیں کام چھوڑ کے اپنے اپنے کاروبار کرنے چاہیے.
جی, ویسے مجھے یاد ہے, آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ جب 1977 کا مارشاء اللہ لگا ہے, اس سے پہلے بھی سیاستدانوں نے خود ہی فوج کو انوائٹ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جی ان معاملات کو طے کرائیں آپ، اور غالباً وہی روایت دہرائی جا رہی تھی یہاں پر.
دیکھیے وہ ایک دور تھا، ہم نے وہ تمام راستے اب آزما کے دیکھ لیے ہیں کہ فوج کو جب بلایا جاتا ہے تو فوج آ کے کسی دوسرے فریق کے لیے راستہ ہموار نہیں کرتی، فوج تو خود آ کے پھر خود کاروبار چلاتی ہے اور پھر وہ بیٹھ جاتی ہے 10 سال 12 سال، اور اس کے بعد پھر چیزیں بہتر نہیں ہوتی، پہلے سے بدتر ہوتی ہیں. لہٰذا یہ ہم ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں، اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ فوج اس مسئلے کو نہ حل کر سکتی ہے، نہ یہ فوج کی کوئی فوج کے حق میں یہ بات ہے کہ فوج کو اس کام میں الجھایا جائے. فوج اپنا کام کرے اور سیاستدانوں کو ہی یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. اب میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو خود پرسنلی کوئی انیشیٹو لینا پڑے گا، اور عمران خان صاحب کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب استعفے سے زیادہ اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ آئندہ آنے والے انتخابات کو کس طرح سے ان کی مرضی کے مطابق فول پروف بنایا جا سکتا ہے، اس کے انتظامات کریں. کیونکہ اب انتخابات 5 سال بعد کی جو بات ہے وہ شاید اتنی حقیقت پسندانہ نہیں رہی، شاید 1-8 سال میں انتخابات کرانے پڑ جائیں، کیونکہ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ نظام سے بیزار اور غیر مطمئن ہوں بلکہ انتہائی شدید ناراض ہوں تو پھر سسٹم نہیں چلا کرتا. تو اس صورتحال میں اگلے انتخابات کے لیے انتظامات کو ترجیح دینی چاہیے عمران خان صاحب کو.
اچھا،
اور جب وہ انتظامات ہو جائیں تو انتخابات 1-1.5 سال میں کروا دینے چاہیے.
اچھا مغی صاحب، ایک آخری بات یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو اب جلسے شروع ہوئے ہیں ان کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے، کیا یہ باقاعدہ الیکشن کیمپین شروع ہو گئی ہے؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کمپین ہے بلیسنگ ان ڈسگائز پی ٹی آئی والوں کے لیے کہ اگر یہ اندرون سندھ میں چلے گئے تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑی تھریٹ بن رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک بڑا سیریس ریئیکشن ڈیولپ ہوا ہے، اور عمران خان صاحب اندرون سندھ اور باہر یہ تاثر دینے میں کامیاب نظر آتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ان دونوں سے نجات حاصل کرنے کا ایک تاثر جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ ابھر رہا ہے. یہ بڑا خطرناک ہوگا پیپلز پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو انتخابی اصلاحات پارلیمنٹ کو نافذ کرنے کے بعد فوری طور پر مڈ ٹرم کے لیے ریفرنڈم کروا دیں، اور ریفرنڈم ایک واحد ذریعہ جس کے ذریعے یہ طے کر لیں کہ انہیں مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، اور مڈ ٹرم الیکشن ہی اس وقت اس سارے مسئلے کا حل ہے.
بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، جناب مغیث الدین صاحب، آپ دونوں صاحبان کا بے انتہا شکریہ کہ پاکستان کے ایک انتہائی اہم اور نازک سیاسی صورتحال کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور سامعین اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت تو بھارت سے جناب پرتاپ سومنشی صاحب موجود ہیں، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ اے زی ہلالی صاحب موجود ہیں. ہم گفتگو کریں گے دونوں وزراء اعظم یعنی پاکستان کے وزیر اعظم اور بھارت کے وزیر اعظم کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خطاب کے حوالے سے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جناب سوم منشی صاحب، یہ بتائیے مجھے کہ دونوں وزیر اعظم نے، پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اور بھارت کے وزیر اعظم نے بھی، دو دن کے وقفے، ایک دن کے گیپ دے کر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا ہے اور ایشوز پہ گفتگو کی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دونوں کا لب و لہجہ تھا اس میں مفاہمت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں آپ کو آئندہ کے لیے؟
دیکھیے ابھی جو حال ہے وہ بالکل، دونوں جگہ کی جو سیاسی صورتحال ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں. وہاں پر استھتی پاکستان میں جو یہ ہے، وہاں پہ حال یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارا جو ایک آپ کہتے ہیں انسٹیبلٹی چل رہی ہے، بھیتر کی بہت ساری لڑائیاں ہیں. عمران خان صاحب کا سوال ہے، اگر میں ہندوستان کے حوالے سے کہوں تو یہاں مودی اپنے بیٹنگ فارم میں ہیں اور ابھی فی الحال ان کو کوئی دقت نہیں ہے. وہ کوئی ایکسپریمنٹ کرتے ہیں، اس کی بھی واہ واہ ہوتی ہے، تو ان کے لیے واہ واہ کے دن ہیں. تو ابھی جب نواز شریف صاحب نے وہاں کشمیر کا سوال اٹھایا تو ہندوستان میں ایک آواز آئی تھی جو بہت زیادہ تر لوگوں نے چاہے وہ بذریعہ سوشل میڈیا اپنی بات کہی یا یہاں لوگوں نے ٹیلی ویژن چینلز میں اخباروں میں بیان دیے اور تمام سوشل سیکٹر کے لوگوں نے سب کی رائے یہ تھی کہ آپ کو اپنی بات کہنی چاہیے بجائے کی آپ کو پاکستان پہ جواب دینے کی. انہوں نے حالانکہ جواب بھی دیا لیکن آج جیسا ان کا بھاشن ابھی میں نے جو پورا ہے وہ پڑھا پڑھنے کے بعد ابھی ترنت تو انہوں نے کہیں سے بھی جو پاکستان کا سوال ہے اس کو ایک دم کنارے کیا اور بہت ہی کانسٹرکٹیو طریقے سے بولا جیسے وہ یہاں کر رہے ہیں. وہ یہ بتا اس میں کہہ رہے ہیں کہ صاحب کبھی 51 دیش کنٹریز اس کے ممبر تھے 51 آج 193 جھنڈے یہاں پہ لہرا رہے ہیں تو اب وہ پورے گلوبل اکانمی ترقی جو کچھ دنیا کے بارے میں دیش کے بارے میں تو مجھے لگتا ہے یہ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو بھلے ہی ادھر سے بہت سارے کمنٹ آ رہے ہوں لیکن ابھی یہ پاکستان کو بہت سارے کمنٹ کرنے کی استھتی میں مجھے لگ رہا ہے یہ نہیں.
اچھا ہمارے ساتھ ہیں جناب ایزی ہلالی صاحب جو چیئرمین ہے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے پشاور یونیورسٹی میں. جناب ہلالی صاحب ہمارے ساتھ پرتاپ سوم ونشی صاحب ہیں بھارت سے. آپ نے دونوں وزیر اعظم کا خطاب سنا جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے لب و لہجے میں اب کوئی مطابقت ہے, مفاہمت ہے؟ وہ خواہش جس کا اظہار وزیر اعظم بننے کے بعد دونوں جانب سے کیا گیا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مفاہمت کا عمل ہونا چاہیے, آپ کو نظر آتی ہے ان دونوں کی تقریروں میں؟
صاحب جہاں تک جنرل اسمبلی میں مودی صاحب اور نواز شریف صاحب کے تقریروں کا تعلق ہے تو دونوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی بظاہر جس سے اشتعال انگیزی کا کوئی خطرہ محسوس ہو یا حساسیت دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی نظر آئے. دونوں نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے لیکن اپنے اپنے موقف کو بڑی جاندار طریقے سے بڑے مؤثر انداز سے بیان کیا ہے. نواز شریف صاحب نے اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر کے موقف کو بڑے عرصے بعد 2001 کے بعد اگر دیکھا جائے تو کسی پاکستانی قیادت نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم
جی آپ کی آواز آ رہی ہے.
ہیلو
ہاں بولیے.
انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے بڑے مؤثر انداز سے پاکستانی موقف کو پیش کیا ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ انڈین میڈیا یا انڈین قوم کو کسی قسم کے احساسات یا حساسیت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا احساس کرنا چاہیے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک مسئلہ پایا جاتا ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے, گمبھیر ہے اور اس کے حل کیے بغیر دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار پرامن اور بہتر تعلقات نہیں ہو سکتے اور اس کا احساس دونوں طرف پایا جاتا ہے. انڈیا میں بھی سول سوسائٹی بڑی مضبوط ہے اور وہ اس بات کا ادراک رکھتی ہے اور حکومت پہ زور دے رہی ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں, متعلقہ جو لوگ ہیں کشمیری ہیں تو ان کی بات کو سنا جائے, ان کے جذبات اور احساسات کا خیال کیا جائے. اسی طرح پاکستان کے اندر سول سوسائٹی ہے وہ امن کی بات کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں جنگوں سے مسائل نہیں ہونے چاہیے, بات چیت سے ہونا چاہیے, آپس میں معیشت اور اقتصادی راہداری کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, تجارت بڑھنی چاہیے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں ہلالی صاحب
انداز سے آگے بڑھنا چاہیے؟
جی ہلالی صاحب تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف مفاہمانہ جذبات موجود ہیں. سوم ونشی صاحب یہ بتائیے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں برسوں میں آپ دونوں ملکوں کے تعلقات کا کیا رنگ دیکھتے ہیں, کیا امیدیں وابستہ کی ہیں آپ نے مستقبل سے؟ بہت مختصر طور پہ ذرا بتائیے.
دیکھیے میں جو یہاں پہ سرکار بننے کے سمے آپ کو دکھائی پڑی تھی ظاہر طور پہ وہ گرمی اس وقت آپ کو نہیں ہے جو ایک ایمانداری کی بات ہے
جی,
کیونکہ یہ جو جس پارٹی کے ذریعے نریندر مودی صاحب سرکار میں ہیں اس پارٹی میں ایک بڑا پورا دھارا جو ان کے پاس پاکستان سے اٹھنے والے بہت سارے وہ آج بھی مانتے ہیں کہ ٹیررزم کا سورس پاکستان ہے, اسی لیے ایک جملہ بار بار وہ لگاتے ہیں, آر ایس ایس لگاتی ہے, بی جے پی لگاتی ہے, نواز شریف لگاتے ہیں सॉरी मोदी साहब लगाते हैं कि जब तक टेररिज्म रहेगा तब तक बातचीत नहीं, जब भी कोई बात होती है तो ये बात यहाँ से उठाते हैं
जी।
पाकिस्तान में भी जो हाल है, अब नवाज शरीफ को एक उनके मन में क्या है, सोच क्या रहे हैं, वो एक अलग सवाल है। एक वो जो तलखी जिसको अभी हमारे साथी कह रहे थे कि बहुत जोरदारी से कहा उन्होंने, तो वो उस जोरदारी को यहाँ का जो एक्सेप्टेंस है वो ये माना जाएगा कि ये एक दखल है, गैर जरूरी दखल है जो भाजपा आरएसएस और मौजूदा सरकार के नजरिए से होगा। मुझे लगता है ये जो चीजें आगे बढ़ रही हैं इसमें आने वाले दिनों में कुछ महीनों में कोई बहुत अच्छी बातचीत दोनों तरफ से होने की मुझे कोई पॉसिबिलिटी फिलहाल आज की तारीख में नजर नहीं आ रही
अच्छा,
है जी। ये अलग बात है कि वहां पर उन्होंने कोई बहुत एक दूसरे के खिलाफ और कहीं कोई बड़े एलिगेशन की बात नहीं की, उन्होंने अपने सवाल कहे
जी। वैसे मैं ये समझता हूँ कि खुद पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार है और पाकिस्तान जितने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ कर रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज दहशतगर्दी को बेखुबन से उखाड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए, वो बिल्कुल बेमिसाल है। क्यों इजाली साहब, मैं सही कह रहा हूँ?
बिल्कुल जावरी साहब, देखें कि 10 साल की जंग में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, कोई $118 बिलियन के नुकसान हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होकर रह गया है, आर्मी के 7,000 से ज्यादा जो है लोग जो है मारे गए हैं, पुलिस के तकरीबन कोई 4,000 के लोग मारे गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मारे गए हैं। तो एक मुल्क जो है वो 10-12 साल से मुसलसल एक अफरा तफरी का शिकार है, एक आर्मी साजिश का शिकार है यहाँ कहा जा रहा है, और फिर उसके बावजूद भारत का रवैया देखते हैं तो बड़ा ही यकतरफा नजर आता है, हर बात के मसले में पाकिस्तान के ऊपर थोप देते हैं कि जी दहशतगर्दी के अड्डे खत्म करो, पाकिस्तान तो खुद पाकिस्तान की 90,000 से ज्यादा जो आर्मी है वो दहशतगर्दी के अड्डों को खत्म करने पे मसरूफ है, उनकी फजाई फौज भी।
अच्छा तो ये बताइए मुझे कि आप कोई चांस देखते हैं, जैसा सोमवंशी साहब ने कहा कि फिलहाल वो किसी बड़ी पेशरफ्त का कोई चांस नहीं देखते, आपका क्या ख्याल है?
देखिए डिप्लोमेसी के दरवाजे बंद नहीं होते जाफरी साहब, तल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए दोनों तरफ से मफाहम जरूरी है, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान ने सेक्टेरियल लेवल पे जो बात हो रही थी उसको डिस्कनेक्ट किया, सस्पेंड किया, ये अच्छी चीज नहीं है, उनको मामला अगर ना हल हो लेकिन बातचीत जो है एक अच्छा तरीका कार है, इसको जारी रहना चाहिए, हर अंदाज से जारी रहना चाहिए। वो खुद कहते हैं कि बायलेटरल टॉक्स होनी चाहिए, तो जब बायलेटरल टॉक्स सेक्टेरियल लेवल पे है तो उसमें हिस्सा नहीं लेते, अगर बायलेटरल टॉक्स मल्टीलेटरल टॉक्स में आती है तो उसके लिए आगे नहीं बढ़ते।
अच्छा, एक सेकंड जी,
के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं को इस बात का एहसास करना चाहिए।
सोमवंशी साहब, आप कोई कमेंट करना चाहेंगे वरना मैं इजाजत दूं फिर?
नहीं, मैं बिल्कुल, ख्वाहिश की बात है तो ये मेरी भी ख्वाहिश है
जी।
ये बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए क्योंकि आप पड़ोसी तो बदल नहीं सकते हैं, तो पड़ोस अगर है और पड़ोस हमारा और पाकिस्तान का जो पड़ोस का रिश्ता नहीं है बल्कि वो इमोशंस का रिश्ता है, जज्बाती रिश्ता है, तो हम पाकिस्तान से, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता है, वो इस तरह से मानता है कि हमारे घर के कुछ दरवाजे हैं जहाँ जाने के लिए हमें वीजा लेना पड़ता है उन कमरों में दाखिल होने के लिए। तो ये जो आवाम की ख्वाहिश है, लेकिन जो सियासी जरूरतें और मजबूरियां के ताली बजाई जाती है फिर बस बंद करके ताली बजाई जाती है, तो ये जो पॉलिटिकल हाल है, मैंने एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नजरिए से जो मौजूदा हाल है उसके नजरिए से ये मैंने कहा कि अभी जो स्थितियां हैं, अभी जो हालात हैं उसमें तत्काल कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन चूंकि आवाम का एक दबाव हमेशा से रहा है कि दो तरफ से बातचीत हो, कारोबार बढ़े, रिश्ते बढ़े और चीजें उससे बेहतरी की ओर जाएंगी।
जनाब बहुत तो शुक्रिया सोमवंशी साहब आपका और जनाब हिलाली साहब आप दोनों साहिबान का, इसलिए कि दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर की थी और ऐसा लगता है कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा सख्त बात कहने से गुरेज किया है ताकि हालात तो में बेहतरी आए बजाय बदतरी के। बेइंतहा शुक्रिया आपका। और साहिबान अब चलते हैं अगले मौजू की जानिब। पाकिस्तान के एक सहाफ़ी फैज़ुल्ला को जिनका ताल्लुक ARY से था, न्यूज़ नेटवर्क से टेलीविज़न के, उनको एक अदालत ने अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने के सिलसिले में 4 साल की सज़ा दी थी उनका मौकफ ये था कि वो रिपोर्टिंग करते हुए पाकिस्तान के कबायली इलाकों में गलती से दाखिल हो गए थे। उनको आज अफगानिस्तान के सुबकदोश होने वाले सदर हामिद करजई साहब ने उनके ज़रिए रिहा करने का हुक्म दिया है। मेरे साथ इस वक्त अमीन यूसुफ साहब हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी। अमीन यूसुफ साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त?
ये फैजुल्ला अप्रैल के अंदर इन्हें वहाँ गिरफ्तार किया गया था
जी,
और हम कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे थे, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की साफी बरादरी की एक बड़ी कामयाबी है, और इसमें हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल जो ARY के ब्यूरो चीफ भी पिशावर के फजाउल्लाह को मुसलसल रबते में थे अफगान गवर्नमेंट से, और हमने भी उनसे रबते किए, यहाँ के सफीर से भी रबते किए, उनको लेटर भी लिखे और अफगान हुकूमत से, तो अलहमदुल्ला आप ये फैजुल्ला की राय में, और सुबह 11 बजे इंशाल्लाह PFUJ का वक्फ जो है वो उन्हें रिसीव करेगा तुर्कम बॉर्डर पे, और हम समझते हैं कि ये अच्छा गेस्चर है फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, और इसको जारी रहना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों के दरमियान सहाफी बरादरी के जो तबादले हैं उनको एक अच्छे मुकाम पे आना चाहिए, ताकि ये जो जो गलत फहमियाँ हैं एक दूसरे के खिलाफ वो जो है सही हो सके और वो दूर हो सके। मैं समझता हूँ कि इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी साफी बरादरी चाहे वो पाकिस्तान के हो या अफगानिस्तान से हो, उन्हें कानूनी तकाजे पूरे करते हुए अपने काम को करना चाहिए। देखें हमारी इत्तेहाद के मुताबिक शायद जो फैजुल्ला को गिरफ्तार किया गया था और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं थे, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट या कमी थी, तो मैं समझता हूँ कि इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए और हमें तमाम तर कानूनी तकाजे उनको पूरा करना चाहिए।
अच्छा, हमारे साथ इस वक्त तो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जनाब सलमान इकबाल साहब जो CEO हैं ARY के। सलमान साहब, ये बताइए कि आपके जो रिपोर्टर हैं फैजुल्ला साहब, उनकी वापसी का क्या निज़ाम मुलाकात तय हुआ है?
इंशाल्लाह फैजुल्ला कल, अभी उन्होंने फैजुल्ला को हैंडओवर कर दिया है
जी
पाकिस्तानी अथॉरिटीज को
जी,
और कल इंशाल्लाह वो बॉर्डर से होते हुए हमारी टीम जाएगी उनको पिक करने के लिए, और वहाँ से होते हुए वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे इंशाल्लाह शाम को।
अच्छा, मेरे साथ अच्छा हमारे साथ इस टेलीफोन लाइन पर अमीन यूसुफ साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं PFUJ के। आप मुझे ये बताइए सलमान इकबाल साहब कि आपके ख्याल में इसमें हुकूमत ने खासा अहम किरदार अदा किया है, खासतौर पर पाकिस्तान की वजारत खारजा ने और साफियों ने, दोनों ने?
मेरे ख्याल से साफियों ने बहुत ज्यादा हमारा साथ दिया है फैजुल्ला की रिहाई का
जी,
अमीर साहब PFUJ ने बहुत बहुत साथ दिया है हमारा, और उसके बाद जो एम्बेसडर साहब है वहाँ पे उन्होंने भी काफी साथ दिया है हमारा इस पूरी जो है ना जद्दोजहद में।
अच्छा, दूसरे ये बताइए अमीन यूसुफ साहब, वो हमारे साथ तो सलमान इकबाल साहब मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, आप इनसे कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से कि साफियों के जो तरीक़ेकार है काम करने का, खासतौर पर बॉर्डर एरियाज में जहाँ से गलतियाँ हो सकती हैं, तो उस सिलसिले में कोई लाहे अमल आप लोग मुतय्यन करना चाहते हैं, कोई तरीक़ेकार के आइंदा ये गलतियाँ रिपीट ना हों?
देखिए जाफरी साहब, मैं समझता हूँ कि इस मौके पर ARY की मैनेजमेंट का अगर हम शुक्रिया अदा ना करें कि उसने अपने रिपोर्टर की बाजियाबी और वापस लाने के लिए एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया जो कि मैनेजमेंट को करना चाहिए, लेकिन ARY की मैनेजमेंट भी इसमें सलमान साहब भी करें और हमारे साथ खड़े रहे हैं ये, और हर मौके पर ARY ने साफी बरादरी के लिए बहुत काम किया है, हमारी जद्दोजहद में ARY का बड़ा किरदार है, और इसमें समझता हूँ कि हमें इस मौके पर मैं फिर बात करूंगा कि सलमान साहब चूंकि पैमरा में PBA पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन में से काम चेयरमैन भी है, तो एक PFUJ और PBA मिलकर एक लायमल तय कर सकती है, एक कोड ऑफ कंडक्ट या कोई ऐसी चीज बना सकती है जिससे दोनों महफूज। देखें हमें फर्क पड़ता है, हम एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, हम साथ मिलकर चलेंगे, मुस्तकिल तो लायमल तय करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि साफी बिरादरी को और मीडिया हाउसेस को दोनों को फायदा होगा और एक मुस्तकिल जो चीज होती है वो भी सामने आ सकती है,
वर्किंग रिलेशनशिप बन सकती है बहुत अच्छी
जी।
सलमान साहब, आप कोई कमेंट करेंगे?
बिल्कुल अमीर, इसने बिल्कुल बात सही कही है, हम तो ग्राउंड में नहीं होते, हमारे जितने भी सहाफी बरादरान हैं वही ग्राउंड पे होते हैं, उनको ग्राउंड के फैक्ट्स पता होते हैं। हमारी ये पहले भी बात हुई है PFUJ से अमीर इस हिसाब से कि हम एक लायमल तय करें PBA के लेवल के ऊपर, जहां हम दोनों तंजीमों को बैठ के एक साथ इसमें जो है ना मुशावरत करें और ऐसी कोई लायमल तय करें जिसपे कि हम जर्नलिस्ट की सेफ्टी not only on individual channels ke basis ke upar jo ki sab karte hain
overall
balki tv ke level pe isko likha jaye ha usko likha jaye ki jaise koi example koi cheez hoti hai individual journalist ki to kuch channels support karte hain kuch nahi karte wo ek kisam ki aisi hame ek dayamna karni chahiye ki koi journalist ke sath koi bhi bura waqia ho kyunki wo jab ja rahe hote hain ground pe jaise pakistan ke halaat hain aap sabko pata hai ki बम के धमाके और फायरिंग और शेलिंग जैसे पिछले धरनों के अंदर शेलिंग हुई थी इसमें हमारे काफी जर्नलिस्ट को मारा भी था तो उसपे हम कोई किस्म का ऐसा कोई लायमल करें जिसमें हम जो है ना अपने जर्नलिस्ट को अपने जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं उसको हम मजीद रीइंफोर्स कर सके ना सिर्फ इस हद तक के उनकी फैमिलीज और उनकी उनको कुछ हो जाए अल्लाह के तो फैमिली उनकी जो है ना सेफ हों बल्कि वो खुद भी सेफ हों कि जब वो जा रहे हों काम पे अपने तुमको ये करना हो कि हम जो है ना बेहत्ते हैं और हम जो है ना अपना काम जो है ना प्रॉपरली नहीं कर सकते
और ये कि हमारे पुश्त पे लोग मौजूद हैं हमें डिफेंड करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका जनाब सलमान इकबाल साहब और अमीर यूसुफ साहब आप दोनों साहबान का बेइंतहा शुक्रिया और आई होप कि आप दोनों के दरमियान और मजी तौर पर इंतजामिया और जर्नलिस्टों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर से बेहतर होती जाएगी बेइंतहा शुक्रिया आप दोनों साहबान का और सामाइन अब चलते हैं हम अपने इंटरनेशनल मौजूदात की जानिब हमारे साथ इस वक्त तो लंदन से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब मंजर कुरैशी साहब जो एडिटर हैं ऑनलाइन न्यूज़पेपर वेस्टर्न अफेयर्स के मंजर कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम हम आज सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे हांगकांग की सूरत हाल पर जैसा कि आप जानते हैं कि हांगकांग पुलिस ने सरकारी सदर दफातर के करीब एक को एहतजाजी धरने को या मुजाहिरीन को खाली कराने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया है और ख़ास ही वहाँ पर बदमजगी हुई है ये बताइए कि ये एक जो सूरत हाल है ये ख़ुद चीन के नुक्ते नज़र से आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर जमहूरियत तो जिसको कहा जाता है उसके क़याम के लिए कोई एक कदम है या ये कि ये एक बहुत तो आइसोलेटेड सा कोई एक्शन है
इसको दोनों ही तरीके से हम देख सकते हैं और इसके ये समझने के लिए मैं थोड़ा सा इनकी तारीख में जाना पड़ेगा कि ये हांगकांग क्या मसला है क्या और कैसे शुरू हुआ ताकि जब ये समझ आती है तो फिर समझ आती है कि हो क्या रहा है और आगे एक्शन क्या हो सकेंगे ये 1830 के जमाने में एक छोटा सा गांव था जिसके अंदर के सिर्फ मछेरे और मछलियां पकड़ते थे और चंद लोग जो थे वो नमक का कारोबार करते थे उसके बाद जिस तरह की तारीख में लिखा गया कि ओपियम वॉर शुरू हुई जिसमें कि बर्तानिया ने ओपियम सेल करने की कोशिश की और की सेल चाइना में और उन वॉर के बाद हारने की वजह से चाइना को ये जगह जो थी इनको लीज पे जबरदस्ती देनी पड़ी बर्तानिया को उस ये तकरीबन वाकया था 1842 के जमाने में तब से क्योंकि ब्रिटिश एक गैरिजन वो बन गई लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इकोनॉमी भी बढ़ी और आगे भी चलती रही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के करीब आके एक ट्रेडिंग पोस्ट बन चुकी हुई थी जहां से कि ट्रेडिंग होती थी काफी और लेकिन इतनी इलेबोरेटेड नहीं थी लेकिन फिर जापानी फोर्सेज आई उन्होंने कब्जा कर लिया इसके ऊपर और उसके बाद बर्तानिया की जो हुकूमत थी इनको दोबारा देनी पड़ी इनको कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करनी पड़ी और उनको राइट्स देने पड़े वहां पर जो लोकल लोग थे ड्यूरिंग दैट पीरियड जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो यहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 1.6 मिलियन से भी एक्सीड कर गई थी क्योंकि मेन लैंड चाइना से जो रेफ्यूजीज थे जो कि पैसे वाले थे वो लोग आके इधर सेटल हुए उनको रेफ्यूज मिल गया था यहाँ पर और थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल गई थी लेकिन जब जैपनीज के इन्वेजन के बाद वो एकदम से नंबर नीचे गिरा और 6 लाख तक चली गई पॉपुलेशन आजकल इनकी तकरीबन 1 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है नाउ कमिंग बैक टू दिस 1960 में इनको थोड़े से राइट्स दिए गए थे वो जो राइट्स दिए थे इन्हें उस सिलसिले में ये किया गया कि जब तकरीबन 60s के अंदर जब सोशल डिस्कंटेंट फिर हुई थी लेबर्स की उन्होंने उनके तनख्वाहें ज्यादा नहीं दी जाती थी तो ब्रिटिश ने इनको राइट्स दिए लेकिन साथ ही कुछ ही 10 सालों के बाद इनको इनकी 99 ईयर्स की जो लीज थी वो एक्सपायर होनी थी तो बर्तानिया को अल्टीमेटली चाइना के हवाले करनी थी ये जगह तो जब ये उसकी निगोसिएशन चलनी शुरू हो गई काफी कवरेज भी मिली उस जमाने में मीडिया जो था थोड़ा सा दुनिया के अंदर फैल टीवी का जमाना था تو کافی اس کے بارے میں نیوز آتی رہی, لیکن الٹیمیٹلی ان کو رائٹس کافی حد تک دینے پڑے جو کہ برطانیہ خود جب ایز اے کالونیل ماسٹر تھے تو وہ رائٹس نہیں دیے تھے ان کو, لیکن جب چائنا کو ہینڈ اوور کرنے لگے تو کئی رائٹس ان کو مل گئے اس میں. لیکن ایٹ دا بیک ڈراپ اس کے جب جوائنٹ ڈیکلریشن جو 1984 کے اندر ان کو دیا گیا تھا جس میں کہ کہا گیا تھا کہ دونوں جو ہیں ہانگ کانگ اور ان کو کیپٹلسٹ اکانمی اور جو کمیونسٹ اکانمی ان کو مکس کر کے ہی یہاں پر چلایا جائے گا اور جہاں کے لوگ ہیں ان کو کافی رائٹس دیے جائیں گے. لیکن ٹینمنٹ اسکوئر کا واقعہ وہ 1989 میں, اس کے بعد سے یہاں پر حالات چینج ہونے شروع ہوئے کیونکہ لوگ جو تھے وہ جو ایگریمنٹ سائن کیا گیا تھا اس سے ان کو لگا کہ ان کے رائٹس جو ہیں کیونکہ ٹینمنٹ میں جو کچھ ہوا یہ کل کو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے, اس کے سپورٹ میں یہاں کے لوگوں نے لوکل جو تھے انہوں نے کافی پروٹیسٹ بھی کیا اور ان کو سپورٹ بھی دی گئی, جس کی وجہ سے چائنیز جو گورنمنٹ تھی وہ تھوڑی سی پریشان ہوگی کہ یہ کہیں ٹرینڈ جو ہے باقی چائنا میں بھی نہ پھیل جائے, تو انہوں نے تھوڑی سی اس کے بارے میں سختیاں تھوڑی سی انہوں نے رولس چینج کرنے شروع کر دیے. اس کے بعد تقریباً جو پروٹیسٹ تھا ان کا اس کی سپورٹ کے اندر تقریباً 10-20-30 ہزار دیٹ مینس کہ بہت زیادہ نہیں تھی نمبر لیکن ریزنیبل نمبر کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا. پھر انہوں نے 2007 کے اندر ریفارمز کی بات کی گئی کہ جی ہم ان کو ریفارمز دیں گے جس کے اندر کہ 2017 میں الیکشن کرائے جائیں گے دوبارہ, اور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو لیڈر ہوں گے وہ اپنا خود سلیکٹ کر سکیں گے اور ساتھ ہی جو بائی 2020 جو لیجسلیٹرز ہیں وہ بھی خود ہی سلیکٹ کر سکیں گے جو لوکل ہیں لوگ. یہ تقریباً 2007 کے اندر ہوا. اس کے بعد پھر پرابلم ہوا کہ کافی زیادہ جو تھی سیٹ جو تھی انہوں نے جیتی, تو چائنا والوں چائنا کی جو گورنمنٹ تھی مین لینڈ انہوں نے پھر اس کے اندر رولس تھوڑے سے ماڈیفائی کرنے
کے وہ کانشس ہو گئے پھر کمی
جی وہ پھر کانشیس ہو گئے کہ یہ سچویشن ایسی نہ ہو جائے کہ ان کے جو مین مینڈ ہے اس کو ان کی جو کنٹرول ہے گورنمنٹ کا اس کو کہیں تھریٹن نہ کرنا شروع کر دے یہ جو موومنٹس ہیں یہاں کی ہانگ کانگ کی, کیونکہ اس کا اسٹیٹس ایسا ہی تھا کہ چائنا کا حصہ تو ہے لیکن اندر کے انٹرنل معاملات جو تھے وہ بہت فرق تھے. اب اس کے بعد انہوں نے 2000 جس طرح تھا کہ انہوں نے ریفارم ایک تھا ایک بل پیش کیا تھا 2003 کے اندر جس کو آرٹیکل 23 کہتے ہیں, جو کہ کافی ہانگ کانگ کے اندر کافی زیادہ اس کے اگینسٹ ریئیکشن بھی آیا تھا اور سب سے بڑا جو پروٹیسٹ ہوا تھا تقریباً 500,000 لوگ جو تھے اسٹریٹ پہ نکل آئے, تو وہ ان کو الٹیمیٹلی وتھ ڈرا کرنا پڑتا چائنیز گورنمنٹ کو پورا کا پورا. تو اس کے بیک ڈراپ میں یہ سچویشن بن گئی کہ سارے جتنے جو
جی تو اب یہ جو اسٹینڈ آف ہے گورنمنٹ آف چائنا اور وہاں کے پروٹیسٹرز کے درمیان آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی حل نکلنے کے قریب ہے یا یہ کہ یہ پرولونگ کرے گا ڈریگ کرے گا؟
اٹ آل ڈیپینڈ, کیونکہ ابھی اس طرح جیسا جو موومنٹ ہے یہ اسٹارٹ ہی جس طریقے سے پاکستان کے اندر طاہر القادری صاحب ہیں جو کہ پروفیسر تھے لا کے, اسی طرح وہاں پر بھی ایک پروفیسر تھے وینتائی کے نام سے جو ہیں پروفیسر ہیں جنہوں نے یہ آکوپائی سینٹرل کے نام سے موومنٹ 2013 میں ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم کریں گے اس وقت جب کہ یہ اگر انہوں نے لا چینج کیے. تو ابھی ریسنٹلی چائنیز گورنمنٹ نے کہا کہ جو الیکشن 2017 کے ہو رہے ہیں وہ ہم اپنے اگریمنٹ کے حساب سے تو کرائیں گے, لیکن جو لوگ ان الیکشنس کے اندر لڑنے لگیں گے ان کو ہم ان کی کی جائے گی اور ان کو دے ہیو ٹو گارنٹی کہ وہ چائنا کی مین لینڈ جو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے اور دے ول کائنڈ آف کہ دونوں کنٹریز کو آنر کریں گے اور ایک ہی کنٹری کے طور پہ. تو اس کے اندر سرٹن جو رولس ہیں وہ ایسے اسٹرکٹ ہیں جو کہ جس سے کہ تھریٹن فیل کر رہے ہیں جو وہاں کے ڈیموکریٹس ہیں کہ یہ تو ہمارے رائٹس کو انفرنج کر رہے ہیں. دیٹ مینس کہ بہت سے لوگ جو کہ الیکشن میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں چائنیز گورنمنٹ اس کو کہہ سکتی ہے کہ وہ الیکشن میں نہیں کھڑے ہو رہے, جس طرح سم تھنگ سملر ٹو واٹ ایران از, ایران کے اندر جو گارڈین کاؤنسل ہے وہی
جو صورتحال ہے آئی ایس ایل کی, آپ ہی سمجھتے ہیں کہ جو آئل ریفائنریز پر حملے ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں آئی ایس ایل واقعی کمزور ہوگی؟
اس کے بارے میں دیکھیں کیونکہ ان کی انکم جو تھی مین وہ آئل ریفائنری سے ہو رہی تھی, لیکن ان اے وے دیکھا جائے تو یہ ایک تیر میں دو شکار والی سچویشن ہے کیونکہ وہی آئل جو ہے ریفائنری کے ریفائن ہونے کے بعد سویڈن گورنمنٹ یوز کر رہی تھی. ابھی اگر یہ آئل کی ڈسرپشن روک دی جاتی ہے تو اس سے نہ صرف آئی ایس ایل کی جو ایک انکم ہو رہی ہے وہ بلاک ہو جائے گی اور بلکہ سویڈن گورنمنٹ کو بھی کافی اس کا اسٹرکٹ امپیکٹ ہوگا. تو ڈیفینیٹلی آئی ایس آئی کو فرق پڑے گا, لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس کا میرے خیال میں جو ریورس اس کا بیک بیک دیکھیں گے وہ کافی زیادہ ہو رہا ہے کہ جو ہارڈ لائنرز آل اوور دا ورلڈ ہیں, مسلم ڈفرنٹ گروپس جو ہارڈ لائنرز ہیں اور ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہیں, وہ اس کی سپورٹ زیادہ کرنا شروع کر دیں گے. پلس یہ بھی ایک چونکہ انہوں نے کانسیپٹ ایسا بول دیا بیچ میں خلافت کا کہ سرٹن گروپ آف مسلم جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں خلافت چاہیے, اور وہ اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ خلافت پہ اٹیک ہو رہا ہے کیونکہ ان کو بہت سو کو شاید گراؤنڈ ریئلٹیز کا اتنا معلوم شاید نہ ہو, لیکن وہ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ان کو سپورٹ اس طرح شاید فائنینشلی تو فرق پڑے لیکن اتنا زیادہ شاید وہ بھی فرق نہ پڑے کیونکہ ان کو یہی کمپنسیٹ جو ہے اور طرف سے ڈونیشن وغیرہ کے تھرو وہ شاید کر سکیں.
اچھا.
تو یہ جو ایئر خالی ایئر اٹیک سے میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ فرق پڑے گا.
اچھا, اب ایک آخری بات جو ہے وہ یمن کے حوالے سے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور خبروں میں بھی آتا رہا ہے کہ یمن میں جو شیعہ باغی تھے جو کافی ایڈوانس کر چکے تھے اور وہاں کے پرائم منسٹر نے ریزائن بھی کیا تھا, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ان کی کچھ قوت میں کمی آئی ہے. جو معاہدہ ہوا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ معاہدہ انہوں نے غالباً اسی لیے کیا ہوگا کہ وہ کمزور محسوس کر رہے تھے. اس میں کتنی حقیقت ہے کہ وہ واقعی کمزور محسوس کر رہے تھے یا یہ کہ یہ بھی کوئی ان کی اسٹریٹجی ہے؟ منظر صاحب آپ لائن پر ہیں؟ منظر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, آپ ملا سکتے ہیں ان کو تو ذرا ملائیے. اچھا, تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی, تو ہم انتہائی معذرت خواہ ہیں کہ ہم ان کی ان پٹ اس بات پر نہیں لے سکے اس لیے کہ ہماری پروڈیوسر شاید نہیں تھی موجود اور ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.